الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللہم صلی اللہ وسلم بارک علی سیدنا محمد علیہ وصحبہ اجمعین. محترم بزرگو اور عزیز بھائیو, ملک میں بد امنی اور دہشت گردی کی لہر ایک مرتبہ پھر سر اٹھا رہی ہے, اور یہ باچا خان یونیورسٹی میں جو سانحہ ہوا ہے انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات بلند فرمائے, اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہر طرح کی بد امنی اور فساد سے محفوظ فرمائے. بد امنی اور فساد ہمارا دیرینہ مسئلہ ہے, اور جہاں کہیں بھی بد امنی ہو, فساد ہو, وہاں معاشرتی, اقتصادی اور سیاسی امن درہم برہم ہو کے رہ جاتا ہے. صنعتی ترقی رک جاتی ہے, علم و فنون کے لیے فضا سازگار نہیں رہتی, اور بد امنی کی صورتحال میں معاشرے کا ہر فرد نفسیاتی مریض اور خوف و ہراس کا شکار دکھائی دیتا ہے. کسی بھی آبادی کے رہنے والوں کے لیے بڑی خواہش اس آبادی کا پرامن ہونا ہے. آبادی کے باسیوں کی یہ اولین آرزو اور خواہش ہوتی ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں امن و سکون کے ساتھ رہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دو دعائیں اس حوالے سے قرآن کریم میں مذکور ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ پروردگار, اجعل ھذا بلدن آمنن, یہ جہاں میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, اپنی بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, اسے امن والا شہر بنا, ایسا شہر بنا جہاں امن ہو, سکون ہو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا سورہ مریم کی آیت نمبر 35 میں ہے, رب اجعل ھذا البلد آمنا, اے پروردگار, انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, میں نے اپنی اولاد کو ایک بے آب و گیاہ وادی میں تیرے حکم پر ٹھہرایا ہے، میں آرزو کرتا ہوں کہ اسے ایسا شہر بنا دے جو پرامن ہو، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ پرامن ہو بلکہ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا کہ اس کی طرف کھینچے چلے آئیں، اس شہر کا مشتاق بنا دے، ورزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور انہیں سب سے پاکیزہ رزق عطا کر، من الثمرات پھلوں کا رزق، پھل سب سے اعلیٰ اور پاکیزہ رزق ہے اللہ تعالی کی طرف سے، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میری اولاد ان ساری نعمتوں سے مستفید ہونے کے بعد تیری شکر گزار بنے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے قوم سبا کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا، تو وہاں ان کے شہروں اور بستیوں کے پرامن ہونے کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجعلنا بینہم وبین القرى التی بارکنا فیہا قرن ظاہرتن، ہم نے قوم سبا اور وہ بستیاں کے جن کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، یعنی شام اور فلسطین، یہ المیہ ہے کہ جس ملک کو اور جس خطے کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بابرکت قرار دیا ہے، آج عالمی طاقتوں کی سازشوں کا شکار ہو کر بد امنی اور فساد کا مرکز بنا ہوا ہے، اور جہاں بے روزگاری میکسیمم 5% تھی آج 93% ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہاں وہ آپ کے علم میں ہے، میں اس کو نہیں دہراتا۔ اللہ فرماتے ہیں وجعلنا بینہم وبین القرى التی بارکنا فیہا قرن ظاہرتن وقدرنا فیہا السیر، ہم نے ان کے لیے بستیاں اور شہر بسائے اور ان شہروں کو اس تناسب سے اپنی اپنی جگہ پر قائم کروایا کہ ان کے لیے سفر کرنے میں آسانی رہے، منزل بمنزل اپنے سفر پر رواں رہیں، اور ساتھ ہی فرمایا سیروا فیہا لیالیا وایاماً آمنین، ہم نے کہا کہ دن ہو یا رات ہو امن و سکون کے ساتھ تم سفر کرو، گویا دن اور رات کے دوران شاہراہوں کا یا چھوٹے بڑے راستوں کا تمام خطرات سے محفوظ رہنا اور سفر کے لیے پرامن ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے شہر کا ذکر کرتے ہوئے اس کے پرامن ہونے کو بطور انعام ذکر فرمایا ہے، فرمایا وقالوا ان نتبع الہدى معک نتخطف من ارضنا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ ان نتبع الہدى معک، اگر ہم آپ کی بات کو مان کر اس ہدایت کو قبول کر لیں اور آپ کی پیروی شروع کر دیں جو آپ ہدایت لے کر آئے ہیں، نتخطف من ارضنا، تو ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے گرد و پیش کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے دشمن بن جائیں گے، اس وقت تو ہم تمام مشرکین عرب کے پیشوا ہیں، مذہبی پروہت ہیں، لیکن اگر آپ کی بات کو مان لیں گے تو نتخطف من ارضنا، ہمیں لوگ اچک کر لے جائیں گے۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا، یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا. کیا خوبصورت جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا, اللہ کی تو ہر بات خوبصورت ہے. اولم نمکن لہم حرما آمنا, کیا ہم نے ان کو ایک پرامن رہنے کی جگہ حرم کی صورت میں جائے قیام کے طور پر نہیں بنائی. یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا, جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آ رہے ہیں. لیکن اگر اس جملے کا لفظی معنی کریں تو ثمرات کل شیء کا معنی ہوگا ہر چیز کے لیے محنت کے اثرات پروڈکٹس کی صورت میں دنیا بھر سے مکہ مکرمہ آ رہے ہیں. اور جو حضرات عمرے کے لیے اور حج کے لیے جاتے ہیں ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ دنیا بھر میں تیار ہونے والی اشیاء, وہ پھلوں کی صورت میں ہوں یا غذا کی دیگر صورتوں میں استعمال ہونے والی ہوں یا انسانی استعمال میں آنے والی ہوں, ثمرات کل شیء رزقا من لدنا, ہماری طرف سے بطور رزق سمٹ سمٹ کر مکہ مکرمہ میں آ رہی. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا, اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا, کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن شہر اور پرسکون حرم بنا دیا ہے. ویتخطف الناس من حولہم, اور اس کے ارد گرد لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, ان پر حملے ہو رہے ہیں. تو گویا کسی شہر کا پرامن ہونا یا کسی ملک کا پرامن ہونا یہ اللہ تعالی کی خاص نعمت اور اس کا انعام ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا اور اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ ہم مسجد حرام میں پرامن طور پر داخل ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ عمرے کے لیے چلتے ہیں. آپ حضرات جانتے ہیں میں اس سارے واقعے کو نہیں دہراتا, ایک مقام پر آ کر آپ کو روک دیا گیا. صلح حدیبیہ کے بعد صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو فرما رہے تھے کہ پرامن طور پر ہم داخل ہوں گے, لیکن یہاں تو کسی نے داخل ہی نہیں ہونے دیا. تو یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی, لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنی. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی خواب کو سچا کریں گے, یقیناً ہو کے رہے گی اور ہوئی. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین, تم یقیناً مسجد حرام میں پرامن طور پر پورے امن و سکون کے ساتھ امن کی حالت میں ایسے شہر میں جہاں جو تمہارے لیے پرامن ہے وہاں داخل ہو. محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون, کوئی اپنی ٹنڈ کرا رہے ہوں گے اور کوئی قصر کرا رہے ہوں گے, اور لا تخافون تمہیں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوگا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ 10,000 قدوسیوں کے لشکر کے ساتھ اللہ کے حبیب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے, اور جب داخل ہو رہے تھے تو ایک صحابی جس کے ہاتھ میں پرچم تھا اس نے سابقہ جو ظلم اور زیادتیاں کفار مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ کی تھیں ان کا استحضار کرتے ہوئے فرمایا, الیوم یوم الملحمہ, آج بدلے کا دن ہے, انتقام کا دن ہے, ہم سمیہ کا بدلہ لیں گے, ہم آل یاسر کا بدلہ لیں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جب یہ آواز پڑی تو حضور نے ان کے بیٹے سے فرمایا, جاؤ اپنے باپ کے ہاتھ سے پرچم لے لو اور ان سے بتاؤ, انہیں بتاؤ کہ الیوم یوم الملحمہ نہیں, الیوم یوم المرحمہ, آج بدلے کا دن نہیں رحمت کا دن ہے. کسی بستی کا پرامن ہونا یہ اللہ تعالی کی خاص نعمت ہے, اور بد امنی کے پھیلنے کی وجوہ کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ایک بستی کی قرآن کریم میں مثال دی ہے, اس میں بھی بستی کے پرامن ہونے کا ذکر کیا ہے. ضرب اللہ مثلا قریتن کانت آمنتن مطمئنتن, اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے, کانت آمنتن وہ بڑی پرامن بستی تھی, مطمئنتن وہاں کے رہنے والے بڑے اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے, یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان, ہر طرف سے وافر ہر طرف سے وافر رزق ان کو میسر آ رہا تھا. فکفرت بانعم اللہ, انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی, انہوں نے آزادی کی ناقدری کی, انہوں نے اللہ کی دیگر دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کی اور بے حرمتی کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, تو ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں اللہ نے ان پر خوف اور بھوک ایسے مسلط کر دی جیسے انسانی جسم پر لباس ہوتا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے والدین پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو استقبال کیا, قرآن کریم میں وہ الفاظ مذکور ہیں اور وہاں بھی امن کا ذکر ہے. ولما دخلوا على يوسف آوى اليه ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمين, اپنے والدین سے عرض کیا اور اپنی عزہ سے عرض کیا, اپنی عزہ سے فرمایا کہ ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين, اب تم مصر میں آ گئے ہو اور ان شاء اللہ یہاں امن ہی امن ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستو, کسی بستی میں اور کسی شہر میں اور کسی ملک میں امن کا بحال رہنا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. ہم اس وقت ملکی اور ملی سطح پر بد امنی کا شکار ہیں, مسلمان ممالک بہت پیچھے چلے گئے ہیں, ترقی کے لحاظ سے, تعمیرات کے حوالے سے, اپنے پورے اقتصادی نظام کے حوالے سے, میں اس پر تفصیل نہیں عرض کرتا, اپنے ملک کی سطح پر میں عرض کرتا ہوں کہ افواج پاکستان کے ترجمان کے مطابق ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں, اور مسلمان حالت جنگ میں ہوں تو قرآن کریم نے ان کے لیے 6 خاص دفعات بطور ہدایت ارشاد فرمائی. ویسے تو سورہ انفال اور سورہ توبہ میں جنگ کی حالت میں مسلمانوں کو کیا کچھ کرنا چاہیے بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہے, لیکن میں آپ کی توجہ سورہ انفال کی آیت نمبر 45, 46 اور 47 ان کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا. ان آیات میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو حالت جنگ میں کیا کرنا ہے اور خصوصاً عوام کو ان حالات میں کیا اختیار کرنا ہے رویہ اور کیا ہونا چاہیے مسلمانوں کے لیے, یہ خاص ہدایات اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے تمام مسلمانوں کو دی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا لقیتم فئتن, جب تمہارا کسی دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے, اور دشمن کے ساتھ آمنا سامنا کے بارے میں بھی خاص ہدایات ہیں. نبی کریم علیہ الصلات و صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے, نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات ایک میدان جنگ میں تھے, زوال کے وقت تک دشمن کا کے حملے کا آپ انتظار کرتے رہے, چونکہ عرب میں صبح کی فجر کی نماز کے بعد یا صبح صبح حملے کا رواج تھا. جب دشمن کی طرف سے حملہ نہ ہوا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, لا تتمنوا لقاء العدو, دشمن سے مقابلے کی کبھی آرزو اور تمنا مت کرو. واسأل اللہ العافیہ, اللہ تعالی سے عافیت, خطرات سے بچاؤ اور جنگ سے بچاؤ اور امن و امان کی دعا کرتے رہو. واسأل اللہ العافیہ, زبردستی دشمن کو چیلنج نہ مت کرو, دشمن سے ٹکراؤ ہو ہی جائے تو پھر پیٹھ نہ پھیرنا، ثابت قدم رہنا، اور یہ یاد رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، یعنی پھر میدان میں تم نے ڈٹ جانا ہے۔ قرآن کریم نے بھی ہمیں یہی درس دیا ہے، چھ نکات متعین فرمائے ہیں، اختصار کے ساتھ میں ان کا ذکر کروں گا۔ پہلے فرمایا اذا لقیتم فئتا فثبتوا، جب دشمن سے تمہارا ٹکراؤ یا مقابلہ ہو جائے تو ثابت رہو، یہاں ثابت رہو کہا ہے، اور یہ ثابت رہو کا جو جملہ ہے یہ نہ صرف ثبات قدمی کی طرف اشارہ کر رہا ہے بلکہ ثبات قلبی کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے، کہ تم ثبات قلب اور ثبات قدم کے ساتھ تم نے اپنے آپ کو میدان میں قائم رکھنا ہے، کیونکہ میدان جنگ کا سب سے پہلا اور کامیاب ہتھیار ثابت قدمی ہے۔ اور آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ پوری قوم دفاعی اداروں کے ساتھ قدم بقدم ڈٹ جائے اور دل کے اطمینان کے ساتھ ثابت قدم رہے، بزدلی کا مظاہرہ نہ ہو۔ چونکہ اہل ایمان کی شان اللہ تعالی نے یہ بیان کی ہے کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، جب ان سے یہ کہا گیا کہ ان الناس قد جمعوا لكم، دنیا بھر کے کفار تمہارے مقابلے میں اکٹھے ہو گئے ہیں، ان الناس قد جمعوا لكم، لوگوں نے تمہارے خلاف اتحاد بنا لیا ہے، فخشوہم، ان سے ڈرو، بہت سے ان کے لوگ ان کا کام یہی ہے کہ لوگوں کو ڈرائیں، فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی ہمارا کارساز۔ پہلی چیز، بزدلی نہ ہو، ثابت قدم رہو، دل کا ثبات اور قدم کا ثبات۔ اور دوسری چیز، وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، نامساعد حالات میں، جنگ کے حالات میں عام دنوں کی نسبت اللہ کا زیادہ ذکر کرو، اللہ کو زیادہ یاد کرو، پلٹو اللہ کی طرف، مسجدیں آباد ہو جائیں، گھروں میں اللہ کے ذکر کی مجلسیں اور گھروں میں اللہ کے حضور میں التجاؤں کی کیفیات پوری طرح سے موجود ہو جائے۔ اور ذرا اس جملے پر غور کیجئے، امام جزری رحمہ اللہ نے حسن حسین میں یہ بات لکھی ہے کہ صرف زبان یا دل سے ذکر کرنے کو ہی ذکر نہیں کہتے، بلکہ ہر جائز کام جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کر کیا جا رہا ہو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ گویا اللہ پر توکل اور اس پر نظر اور اسے دل سے یاد کرتے رہنا، یہ سب اللہ کا ذکر ہے، اور وہ تمام امور جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہو رہے ہوں گے وہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہے۔ آج کل ہمارا دشمن اور اس کا آلے کار الیکٹرانک میڈیا ہمیں اللہ کے ذکر کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ پہلے زلزلے آتے تھے، سیلاب آتے تھے، جنگی صورتحال پیدا ہوتی تھی، لوگ اللہ کا نام لیتے تھے، اے دشمن دی تو نے کس قوم کو للکارا ہے، جی یہ ترانے ہوتے تھے، اے دشمن دی تو نے کس قوم کو للکارا ہے، قرآن ہے جن کے سینوں میں، سارا جملے آپ حضرات کے ذہن میں آ جائیں گے۔ اور المیہ یہ ہے
کہ آپ مسلسل اس طرف توجہ آنے ہی نہیں دیتے. آپ نے دیکھا کہ حادثے کی خبر کو نشر کرتے ہوئے کہیں غم کے آثار نظر نہیں آتے. اوپر ننگے اشتہار چل رہے ہیں اور نیچے شہداء کے لیے تعزیتی پیغام چل رہے ہیں. نیچے شہداء کی تعداد ذکر ہو رہی ہے اور اوپر ننگے اشتہار چل رہے ہیں. ایسی صورتحال میں شہداء کے لیے کس کا دل پسیجے گا اور دعائیں کہاں سے نکلیں گی؟ اس صورتحال پر ہم میڈیا مالکان سے احتجاج کرتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ درست اور صحیح رویہ اختیار کیا جائے اور مطالبہ کرتے ہیں کہ غم کے حالات میں زخمی دلوں پر اس طرح سے نمک نہ چھڑکا جائے. اس طرح کے قومی سانحات کو صرف ریٹنگ بڑھانے کا ذریعہ نہ سمجھا جائے اور نہ بنایا جائے بلکہ دکھ درد کا احساس ہو. میرے بزرگوں اور دوستو، سورہ انفال کی ان آیات میں تیسری بات ارشاد فرمائی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، دیکھو حالت جنگ میں بھی تم نے اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلنا ہے، کیونکہ اللہ کی مدد اور نصرت اس کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں. جنگ کے دوران بھی اللہ کے رسول کی دی ہوئی ہدایات کو نہ بھولنا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے گناہ لوگ متاثر ہوں اور وہ انتقامی جذبے کے تحت پھر پلٹ کر تم پر حملہ آور ہو. اصل دشمن کو پہچانا جائے اور اس کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جائے. یہ گویا سورہ انفال کی آیت نمبر 45 اور 46 میں تین باتیں سمجھ آئیں، ایک ثابت قدمی ہے اور دوسرے ذکر اللہ ہے اور تیسرے اطاعت الہی ہے. آیت نمبر 47 میں مزید ہدایات دی، دو ہدایات، اور وہ بہت غور طلب ہیں اور قومی سطح پر ہمیں ان کو اختیار کرنا ہے. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، آپس کے جھگڑوں کو ختم کرو. باہمی نزاع اور ملکی سطح پر لسانی، علاقائی اور فرقہ وارانہ اور مسلکی اور مذہبی اور سیاسی لڑائیاں بھول جاؤ، اور مسلکی اور مذہبی اور سیاسی تمام لڑائیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک ہو کر دشمن کا مقابلہ کرو. اگر ایسا نہیں کرو گے فتفشلوا، تو تم کمزور ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے. وتذهب ریحکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن کی نظروں میں بھی بلکہ ایک دوسرے کے نظروں میں تم حقیر ہو کر رہ جاؤ گے. لہذا متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، سارے جھگڑے چھوڑ دو. اور میں تو اپنی قوم پہ حیران ہوں، دین کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر مر مٹنے کے لیے الحمدللہ ہم تیار ہیں اور یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، لیکن دین کے نام پر اور حضور کے نام پر اکٹھا ہونے کے لیے تیار نہیں. یہ المیہ ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من اتاکم وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، جو شخص تمہارے پاس اس حال میں آتا ہے کہ تم نے ایک رجل واحد اپنے مسلمان ایک مرد کو اپنا رہنما تسلیم کر لیا ہے، یرید ان یشق عصاکم، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری اجتماعیت کو پارا پارا کر دے، اور یفرق جماعتکم، یا تمہاری جماعت کو بکھیر دے، فقتلو ہو. اس کے لیے تو بڑی کڑی سزا ہے، قتل ہے. وہ یہ سمجھایا کہ بد نظمی اور انتشار کرنے والوں سے بچتے ہوئے ریاست اسلامیہ کی قوت نافذہ کو مضبوط کرنا ہے. ایک موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد تم کفر میں چلے جاؤ. کفارن، کافر بن جاؤ، کفر اختیار کر لو. اور اس کے شکل کیا بیان فرمائی، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو. جو اسلام فضول پانی بہانے سے روکتا ہے وہ بے گناہوں کا خون بہانے کی کیسے اجازت دے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم کے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لقتل مؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، ایک مسلمان کا قتل ساری دنیا پر زوال آ جائے اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے. فرمایا، لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن، بالفرض آسمان و زمین میں رہنے والے سب ایک مومن کے ناحق قتل میں شریک ہوں، لاکبہم اللہ فی النار، اللہ ان سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈالے. حضور نے فرمایا، اگر معمولی سا بھی کسی مسلمان کے قتل میں کوئی شریک ہو، مشورے کی حد تک یا سہولت کار کے طور پر یا کسی بھی حوالے سے، تو اللہ کے ہاں اس حال میں آئے گا کہ مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم انسان. حضرت انس فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہ کیا ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی، وقتل النفس، کسی جان کا قتل، وشہادت الزور، جھوٹی گواہی. فرمایا، ما من مسلمین التقیا بأسیافہما الا کان القاتل والمقتول فی النار، جب دو مسلمان ایک دوسرے کو ناحق مارنے کے لیے ایک دوسرے کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے اوزار قتل نکالتے ہیں تو ایک تو مرے گا ہی، یقینی بات ہے، لیکن جہنم میں دونوں ہی جائیں گے. یا رسول اللہ، کیوں فرمایا، جو مر گیا ہے وہ بھی تو اس کو مومن کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. اگر مسلمانوں کے اندر فتن و فساد پھیل جائے اور یہ نہ سمجھ آئے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، تو اللہ کے حبیب نے ایک راستہ بتایا ہے، فرمایا، القاعد فیہ خیر من القائم، ایسے حالات میں بیٹھا رہنے والا کھڑے رہنے والے سے بہتر، والماشی فیہ خیر من السائی، اور ایکٹیو اور دوڑنے والے سے چلنے والا بہتر ہے، فکسرو قسیکم، ایسے حالات میں اپنی کمانیں توڑ ڈالو، وقطعوا اوتارکم، اور اپنی کمانوں کے چلے کاٹ ڈالو، وضربوا سیوفکم بالحجارہ، اور اپنی تلواریں پتھروں پر مار کے کند کر لو، تاکہ کسی بھی صورت حال میں تمہاری تلوار مسلمان کے مقابلے میں نہ اٹھے. ایسے حالات میں زبان چلانے سے بھی روکا. حالات میں حیران ہوں، آپ دیکھتے ہیں حالات میں بہتری آنے لگتی ہے تو زبانیں بھانت بھانت کی بولیاں بولنی شروع کر دیتی. میڈیا قوم کی زبان ہوتا ہے، اور ہمارے اپنے ملک کے کچھ لوگ ان کے منہ میں دوسروں کی زبان بول رہی ہوتی ہے، دوسروں کی زبان، منہ ان کا ہے لیکن دولت کے بلبوتے پر ان کو خرید لیا گیا ہے. حضور نے فرمایا، ایاکم بالفتن فان اللسان فیہا مثل وقع السیف، فرمایا، خبردار، فتنوں کے زمانے میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، کیونکہ زبان تلوار کے پڑنے سے بھی خطرناک ہو جاتی ہے، زبان تلوار سے بھی بدتر کردار ادا کرتی ہے. وہ کسی عربی شاعر نے کہا تھا نا کہ جراحت السنان لحت یامو ولا یلتام ما جرح اللسان، تلوار کے زخم تو مٹ جاتے ہیں لیکن زبان کے لگائے ہوئے زخم نہیں مٹا کرتے. تو میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن نے پانچویں بات ارشاد فرمائی، وصبروا، حالات کا مقابلہ صبر اور حوصلے سے کرو، اپنے درست موقف پر ڈٹے رہو، اشتعال انگیز صورتحال کا بھی تحمل سے مقابلہ کرو، کیونکہ بعض دفعہ شیطان بے جا اشتعال دلا کر زیادتی کرا دیتا ہے. قرآن نے کہا وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان تمہیں اشتعال دلائے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، ادفع بالتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، احسن طریقے سے معاملات کو نپٹاؤ، نتیجہ یہ ہوگا کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. قرآن نے بے جا اشتعال کی حوصلہ شکنی کی ہے، بلکہ اشتعال کا سبب بننے والے تمام کمام کاموں سے روکا ہے. مثلاً کسی کو گالی دینے سے روکا ہے، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا ایک کبیرہ گناہ ہے، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، اس کو قتل کرنا کفر ہے. زبان کی غیر ذمہ دارانہ استعمال سے روکا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، فرمایا امسک لسانک، اپنی زبان کو روک کے رکھ. پھر کہا اور کچھ، فرمایا امسک لسانک، اپنی زبان کو روک کے رکھ. پھر اس نے عرض کیا اور کچھ، فرمایا امسک لسانک، تیری ماں تجھے روئے، یہ عرب کا جملہ تھا، تجھے پتہ نہیں ہے لوگ اپنی زبانوں کی کمائی کے نتیجے میں کہاں پہنچ جاتے ہیں. کسی مسلمان کو کافر کہنے سے روکا، لعنتی کہنے سے، تہمت لگانے سے، مذاق اڑانے سے، افواہیں پھیلانے سے، نسب کا طعنہ دینے سے، حسد سے، حقوق کی پامالی سے اور ظلم سے روکا، چونکہ یہ سارے کام معاشرے میں اشتعال پیدا کرتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، ضرورت ہے کہ فساد اور بد امنی کے اسباب پر غور کر کے ان کا ہم خاتمہ کریں. لڑائی جھگڑوں سے فساد اور بد امنی پیدا ہوتی ہے، تفرقہ بازی سے، قتل و غارت گری سے، اور زبان کے غلط استعمال سے فساد پیدا ہوتا ہے. اور ساتویں بات جو ان ہدایات میں آخری بات ہے، اور وہ ہے لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورعاء الناس، خبردار اپنی قوت اور کثرت پر ناز کبھی نہ کرنا، کیونکہ یہ چیز بڑی بڑی طاقتوں کو پسپا کرا دیتی ہے، اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے قریب کے ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ جن کو یہ خیال تھا کہ ہم 52,000 فٹ کی بلند 60,000 فٹ کی بلندی سے بھی زمین پر چلتی ہوئی چیونٹی کے پاؤں بھی دیکھ لیتے ہیں، ان کو اللہ نے ایسے لوگوں سے مروایا ہے جن کے ہاں نہ فضائیہ تھی، نہ بحریہ تھی، اور نہ بری منظم فوج تھی. ہاتھیوں کو چڑیوں کے ہاتھوں مروا دینا، یہ اللہ کا ہاں معمول رہا ہے. اس لیے اپنی قوت اور کثرت پر ناز مت کرنا. ہماری خواہش ہے کہ ملک میں امن و سکون ہو، ملک ہر طرح کی دہشت گردی اور مذہبی، لسانی، علاقائی منافرت سے محفوظ ہو جائے. اس کے لیے جس قدر بھی ہم سے ممکن ہے، ان آیات قرآنیہ کی روشنی میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.